大丈夫。
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.
الله العظيم. الله رب العزة نے جب کسی انسان کو اللہ رب العزت اپنے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ دین سے دور ہو رہا ہے، یعنی حق و باطل کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہا، یہ خود خبردار، یہ خود بیوقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون، لیکن اس کو جانتے نہیں. یعنی ایک بیوقوف ہونا اور ایک بیوقوفی کا ادراک ہونا، دونوں میں فرق ہے. اس لیے اہل کفر کو اپنے کفر کی ندامت نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ندامت کو چھین لیتے ہیں. حق و باطل کے درمیان جو چیز ہے، جو فرق ہے، وہ یہی فرق ہے کہ اللہ رب العزت جس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تو پھر اس کو راستے پر لانے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ ہوتا کس وجہ سے؟ اصل یہ بات پیش کرنی ہے کہ انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پھر ایسے اعمال کے اندر چھوڑ دیتے ہیں جس کے اندر پڑھنے کے بعد اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، جو یعنی من مانی زندگی گزارتا ہے. من مانی، اللہ کی مانی ہوئی نہیں، من مانی زندگی گزارتا ہے. تو جو انسان من مانی زندگی گزارے گا تو اللہ نے چین و سکون اور راحت اور اطمینان تو اپنے دین اسلام کے اندر رکھا ہے، تو جو من چاہی زندگی گزارے گا اس کو کبھی اس کا ادراک نہیں ہوگا، اس کا احساس نہیں ہوگا. اسی لیے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم عن قریب ڈھیل دیں گے. لا یعلمون، اور ان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوگا، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، مثلا کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اب اس نعمت کو لینے کے بعد وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت خوش ہیں، اگر خوش نہ ہوتے تو مجھے یہ سب چیزیں کیوں عطا کرتے. آج اہل کفر کا کہنا کیا ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سب چیزیں واپس لے لے، جس طرح قریش کہا کرتے تھے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، کہ جب زکات کا حکم نازل ہوا تو کفار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ زکات مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ غریب ہیں. تو ادراک ختم ہو گیا ان کے اندر. جب تک انسان کے اندر ادراک موجود رہتا ہے اور انسان اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکنے نہیں دیتے اپنے دین کے راستے سے. اور جو بھٹک جائے اگر دین میں لگا ہوا ہے, کسی سے تعلق ہے, علماء کے پاس جاتا ہے, اللہ والوں کے پاس جاتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, گناہ ہو بھی جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر واپس کھینچ کر پھر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی وقت اس کے اوپر کوئی بات کان میں ایسی پڑ جاتی ہے کہ اس کے دل میں ندامت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ میں کتنا گناہگار بندہ ہوں. آج تو ہمیں یہ احساس ہے نا کہ ہماری عبادات بہت ہیں. نہیں, اپنی عبادت کا احساس نہ ہو, اپنی ندامت کا احساس ہو کہ اللہ ہماری عبادت کیا چیز ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں موجود ہیں. اعلان ہوا کہ اس مسجد کے اندر جو سب سے گنہگار انسان ہے مسجد سے نکل جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نکل گئے. جب ان کے شیخ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو فرمایا اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا. یعنی اپنی عبادت کے اوپر فخر اور ناز نہ کرے کہ میں نے اتنی عبادت کی. اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو انسان کیا عبادت کرے گا. اور توفیق کے معنی کیا ہے؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, خیر کے راستے اس کے لیے آسان کر دیے جائیں. یعنی پہلے گناہگار کی زندگی گزار رہا تھا, گناہوں کے اندر زندگی گزار رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا, آسان کر دیا اس کے لیے. اور تسہیل و طریق الخیر, اچھائی کا راستہ اس کے لیے سہل اور آسان اور محبوب ہو جاتا ہے اس کے لیے. وہ تسہیل و طریق الشر, اور اللہ تعالیٰ برائی کا راستہ اس کے لیے روک دیتے. گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر آ گیا, رک گیا, یا اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد آ گئے, اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد آ گئے کہ یار اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنا انعامات نازل کیے, میں کس طرح اپنے رب کو ناراض کروں. یہ جب یہ احساسات جب آتے ہیں, جب انسان کا کسی سے تعلق ہو صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. اور ہمارے اکابرین یہی خوف لے کر کے اس دنیا سے گئے, ان کے دلوں میں یہی خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت تھا تو لکھا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, تو حضرت شیخ آرام فرما رہے تھے. خدام نے بتا دیا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں, تو حضرت واپس ہو گئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کی جب آنکھ کھلی, خدام نے بتایا کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان تشریف لائے تھے, مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا جاؤ بلا کر کے لاؤ. جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت شیخ, حالانکہ اتنے بڑے محدث عالم, فرمایا کہ بھائی میں نے جو کام شروع کیا ہے تبلیغ کا, مجھے لگا ڈر ہے کہ کہیں اس کے اندر استدراج تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ بے خوف رہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے استدراج نہیں ہے, کیونکہ آیت مکمل ہوتی ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, کہ ہم اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے. احساس ہونے کا مطلب ہے کہ ڈھیل نہیں دی جا رہی آپ کو. یہی حال صحابہ کا تھا, یہی حال ائمہ کا تھا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آج ہم تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے بہت عبادت کی, یہ سارا ہماری عبادت کا ثمرہ ہے کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دی. اللہ نے بارش برسائی, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کوئی نعمت مل جائے اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے, اس کی نسبت اللہ کی طرف کر. ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئت فمن نفسک. کوئی نیکی ہو گئی, کوئی اچھائی اور بھلائی کی چیز مل گئی, کوئی خیر کی چیز مل گئی, تو کیا کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے گناہگاروں پر تو نے اپنی رحمت برسائی. اور ایک چیز بتلا دیتا ہوں کہ بارش کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے. ایک منٹ ہی مانگ لے, دو منٹ مانگ لے, دو منٹ بھی مانگ لے, تین منٹ, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے, تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ آسمان سے برس رہی ہے, جہاں سے آ رہی ہے وہ آسمان دنیا ہے, تو وہ ہم سے زیادہ اوپر سے آ رہی ہے, تو یہ اس وقت کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سے دعا مانگ لے تو اللہ رب العزت اگر کسی نیک کام کی توفیق عطا فرمائے تو اس نیک کام کی نسبت اپنی طرف نہ کرے, بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ حضرت مجھ پر توجہ ڈال دیجئے, مجھ پر توجہ ڈال دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو, توجہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے, دعا سنت سے ثابت ہے, دعا کرتا ہوں میں تمہارے لیے. جو چیز نہیں تھی حضرت نے, حضرت کو معلوم تھا کہ اگر یہ توجہ کا قائل ہو گیا تو یہ دعا کی اہمیت اس کے دل سے نکل جائے گی. اور اصل مسنون دعا ہے, اصل مسنون کیا ہے؟ دعا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جوتی بھی اگر ٹوٹ جاتی تو آپ اس کے لیے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ اس کو جو ہے جوڑ دیجئے, پھر اس کے بعد اس کو سلتے. کیونکہ دعا مانگنے سے تعلق قوی ہوتا ہے. بھائی بچے کو ماں سے محبت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کھانا چاہیے تو ماں کی ضرورت ہے, پانی چاہیے تو ماں کی ضرورت ہے, دودھ چاہیے تو ماں کی ضرورت ہے. تو جب ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنی زیادہ ماں سے محبت ہوتی ہے, تو اللہ سے جتنا مانگے گا اللہ تعالیٰ تعلق کو اتنا قوی کرتے چلے جائیں گے. بھائی اٹھتے کیا جا رہا ہے؟ اٹھتے اللہ تعالیٰ کیا ضروری, تو دادا فرما دیتے ہم سرکاری فقیر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیالہ ہمارے ساتھ جوڑ دیا. تو میں رات کو اٹھو, ہاتھ اٹھاؤ, اگر نیند کھل گئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, پر میں پھر سو جا کروڑ بدل کر. ہمارا پیالہ جدا نہیں ہے, کیونکہ ہم کیا ہے؟ سرکاری فقیر ہیں. اللہ کی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء. یہاں ایمان والوں کی قید نہیں لگائی, فرما اے لوگو, یعنی کہ کفار سب اس کے اندر شامل ہے کہ تم سب کے سب میرے فقیر ہو. تو جب فقیر کو فقیر بنایا جاتا ہے تو اس کو پیالہ بھی دیا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیالہ کیا دیا؟ ہمارے ساتھ جوڑ دیا. اور اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے, خالی دل میں کہہ دے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں پر معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. کیونکہ معلوم نہیں, اسی لیے حدیث پاک میں کیا منع کیا گیا؟ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو کبھی بدعا مت دو, نہ معلوم و قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بعد میں تم روتے پھرو. پھر وہ قبولیت کی گھڑی ہو. بعض دفعہ کہہ دیتا ہے نا انسان اولاد کو, اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا, تو مر جاتا. اب جب مر گیا اب رونے بیٹھ گئے, اللہ یہ کیوں مر گیا؟ تو فرمایا کہ ایسے بد دعا مت دو کسی کو, نہ معلوم کہ قبولیت کی گھڑی ہو, قبول ہو گئی, اسی طرح دعا کرو, نہ معلوم کب قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے. دیر تو لگے گی لیکن انکار نہیں ہوگا, مانگتا رہے انسان اللہ سے, مانگتا رہے اکیلے میں, مجمع میں, اجتماعی طور پر, انفرادی طور پر. جب لیٹے تو اپنے دل کے اندر کیا اللہ سے دعا کر کے سوئے, یا اللہ میں سو رہا ہوں اور نیند اور موت بھائی بھائی ہے, لہذا یا اللہ اگر مجھے موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرمائیے گا, خاتمہ بالخیر فرمائیے گا. کلمہ پڑھ کر کے سوئے, آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے پھنسے کہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے, لیکن جو مسنون دعائیں ان مسنون دعاؤں کو ہم نہیں پڑھتے. حالانکہ فرمایا سورہ ملک پڑھو, تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. اب ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے, مجھ سمیت, کہ جو سورہ ملک پڑھ کر کے سوتے ہیں, لیکن اگر فاقہ ہونے لگے تو عامل کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں, سورہ ملک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سورہ واقعہ, سورہ واقعہ ہے کہ سورہ واقعہ پڑھو, تمہارے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا. سورہ ملک پڑھو گے, مرتے وقت اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائیں گے. ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں غور کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اعمال کیا ہے. جب ہمارے اعمال ہی خراب ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. ایک انسان کو فقر و فاقے نے گھیرا, وہ علماء کے پاس دعا کرانے جائے گا, بہت اچھی بات ہے. اولیاء اللہ کے پاس جائے گا دعا کرانے کے لیے, بہت اچھی بات ہے. پھر جاہل پیروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جاہل پیروں کے پیچھے پڑ گئے. ایک تو پہلے کھانے کے لیے نہیں ہے, بقیہ جو بچا کچا رس ہے وہ نچوڑ لیتا ہے کہ یہ لے آؤ, یہ کالا مرغا لے آؤ, پانچ کلو مونگ کی دال لے آؤ. وہ بیچارہ ادھار لے لے کر کے جاتا رہتا ہے, آخر میں ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے, وہ پھر وہاں سے مایوس ہوتا ہے, کسی دوسرے کے پاس سے لے آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھائی سورہ واقعہ پڑھ لو, تمہارے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تو حدیث سے پڑھ کر بڑھ کر مستند وظیفہ اور کوئی کون سا ہو سکتا ہے؟ اور اتنی دیر بھی نہیں لگتی, ساتھ حافظ ہوگا تو دس منٹ میں پڑھ لے گا, غیر حافظ ہوگا تو بارہ منٹ لگ جائیں گے, تیرہ منٹ لگ جائیں گے. تو ہم شریعت کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ باتیں سنتے ہیں صرف کس لیے؟ کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے. نہیں, بات دین کی بات سنے کس لیے؟ یا اللہ میرے عمل میں اضافہ ہو جائے. اسی لیے ہمارے اکابرین کا معمول کیا تھا کہ بعضی چیزیں بار 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 بتلاتے تھے کہ اس کو شاید کبھی عمل کی توفیق ہو جائے. اذا تکرر تکرر, جب ایک چیز بار بار کان میں پڑتی ہے تو وہ دل میں قرار پا جاتی ہے. جب پانی بار بار پتھر کے اوپر گرتا ہے ایک ایک قطرہ, تو سال کے بعد اتنا سوراخ کر دیتا ہے. حالانکہ ایک انسان سوچے ایک قطرے پانی کی حیثیت کیا ہے, لیکن وہ قطرے کے اندر اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ چھ مہینے سال کے بعد دیکھے تو آدھا فٹ ایک فٹ اس کے اندر سوراخ ہو چکا. کیسے ہوا؟ کہ مسلسل قطرہ گرتا رہا. اسی طریقے سے جو ہمیں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں وہ آہستہ 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 قلب کے اوپر بیٹھتی چلی جاتی ہیں. یہ نہ سوچے کہ یار میں نے تو یہ باتیں تو ہم نے دس دفعہ سنی ہوئی ہے. زیادہ فرماتے تھے کہ اگر دین کی بات میں تکرار ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے حضرت ہم نے تو یہ بہت دفعہ سنی ہے. فرمایا کھانے کی تکرار پر کوئی انکار نہیں کرتا. ہر جمعے کو بریانی چاہیے, ہر صبح انڈا چاہیے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار روزانہ انڈا کیوں کھاتے ہو, تمہارا جی نہیں بھرتا. تو دین کے اندر اتنا کیا ہے؟ ایسی چیزیں کہ کہتے ہیں کہ یار بس ایک ہی مضمون بیان ہو رہا ہے. نہیں, ایک ہی مضمون بیان ہوتے ہوتے اس کے اندر کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں, کچھ پرانی ہوتی ہیں. نئی بات ہوگی علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا, پرانی بات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اور قلب کے اندر اتار دیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب آئے دین کی بات سننے کے لیے تو اپنے آپ کو خالی سمجھ کر کے آئے, دل کے پیالے کو خالی رکھ کر کے لائے. اگر پہلے یہ سمجھا کہ یار میرے پاس تو معلومات کا خزانہ ہے, تو یاد رکھیے جس گلاس میں پانی بھرا ہوا اس کے اندر مزید ڈالیں گے تو بہہ جائے گا. بہہ گا یا نہیں بہہ گا؟ بہہ جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. لیکن اسی گلاس کو خالی کر دیجئے پھر اس کے اندر پانی ڈالیے تو کیا ہوگا؟ جمع ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب آئے تو کیا سمجھے کہ یار میرا دل تو خالی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی دین کی بات دل کے اندر اتار دے تو دین کی بات پھر اس کے دل کے اندر اترے گی. اگر یہ سوچے کہ یار میرے پاس تو بہت معلومات ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے کوئی کسی سے دین کی بات سننے کی, میرے پاس خود اپنا علم بہت ہے. تو علم تو شیطان کے پاس بھی ہے, لیکن مردود ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی شیطان سے زیادہ علم ہے کسی کے پاس؟ تمام انبیاء کے زمانے اس نے دیکھے. آدم علیہ السلام کے ساتھ نکالا گیا تھا نا, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ دیکھا, اور یہ پھر 450 سال میں جتنے علماء گزرے, ائمہ گزرے, محدثین, مفسرین, سب کا زمانہ دیکھا, لیکن ظالم کو پھر بھی ہدایت نہیں ہوئی. تو میرا علم یہ خالی کافی نہیں, خالی کتاب اللہ اگر کافی ہوتی ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ رجال اللہ نہیں بھیجتے. ہاں, اللہ نے بڑی اور چھوٹی کتابیں تمام ملا کر کے 104 صحیفے اور 4 بڑی کتب, تورے, زبور, انجیل اور قرآن, 104 کتابیں نازل فرمائی, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 125,000 مبعوث فرمائے. دادا فرماتے تھے کس لیے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ اس سے زیادہ ضروری ہے. خود کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا آج کیا کہا جاتا ہے. ارے ہم قرآن کا ترجمہ دیکھ کر کے ہم خود سمجھ جائیں گے. ایک انسان ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کے علاج شروع کرے, لوگوں کو شفا ہوگی, قبرستان سے ضرور آباد ہوں گے, لیکن شفا نہیں ہوگی. انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر کے کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں انجینئر بن گیا, دنیا تسلیم کر لے گی؟ مانے گی بھائی دنیا؟ نہیں مانے گی. کیا کہیں گے کہ بھائی تم نے یونیورسٹی کے اندر جا کر انجینئرنگ کی ڈگری کیوں نہیں لی؟ لیکن آج اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. کہا ہم نے اٹھایا, ہم نے پڑھا, ہم نے سمجھا. اور جنہوں نے اٹھایا, جنہوں نے بغیر کسی استاد کے پڑھا, پھر انہوں نے اسی قرآن کے اوپر نعوذ باللہ اعتراضات کیے. کیونکہ قرآن, دیکھیں قرآن نازل کہاں ہوا؟ عرب کے اندر. قرآن اہل عرب میں نازل ہو رہا ہے, اور اہل عرب عربی زبان بولنے والے, اس کے باوجود صحابہ اکرام 20 سے زائد مقامات جو میرے علم میں کہ صحابہ اکرام آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ خالی صاحب لسان ہونا کافی نہیں ہے کہ وہ حالانکہ وہ اہل عرب تھے اور قرآن انہی کی زبان میں نازل ہو رہا ہے پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں, قریش مکہ, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا, لہذا لوگ مشرک بن گئے. تو ان کے پاس کوئی چیز ایسی تھی نہیں جس کو آج کل لوگ کہتے ہیں نا اتھینٹک چیز, تو کوئی ایسی مضبوط اور جاندار چیز تھی نہیں. تو ایک دفعہ قریش نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ہم نے کہا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی کر کے دکھلا دیا. کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دے سکے. تو انہوں نے یہود کے پاس اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ ہم کیا سوال کریں. تو یہود نے کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کرو. نمبر ایک کہ اصحاب کہف کون تھے, اور نمبر دو روح کیا چیز ہے. روح کیا چیز ہے؟ اچھا, پہنچ گئے وہاں پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اصحاب کہف کون تھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھائی میں جواب دوں گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کرتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پوری سورہ کہف نازل کر دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گمان تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر بتا دیں گے کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف نازل کر دی. اور جہاں روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اے سلول کہانی روح, یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, بس آپ ان کو یہ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح تمہارے رب کی طرف سے ایک حکم ہے اور جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے, لہذا تم روح کو نہیں سمجھ سکتے. تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں, جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں. آج انسان کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, ارے ہم نے قرآن خود پڑھ لیا, خود سمجھ لیا, ہمیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے سمجھ لیا بھائی؟ دنیا کے معاملات کے اندر جب ہم اس کو سند مانتے ہیں, اگر یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے تو یونیورسٹی سے سند مانگی, اس کی سند دیکھی جاتی ہے. ایک انسان گھر بنواتا ہے, انجینئرنگ کے لیے کسی کو بلاتا ہے, اس کی سند دیکھتا ہے کہ تیری سند کیا ہے. آج دنیا میں واحد کتاب قرآن اللہ نعوذ باللہ ایسی کتاب سمجھی گئی کہ بس جس کا جی چاہے اٹھا کر کے پڑھے, مطالعہ کرے, اور مطالعہ کرنے کے بعد اس کو پڑھنا پڑھانا شروع کر دے. نہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی حدیث قرآن کی خدمت میں, اپنی زندگیاں کھپا دی, انہوں نے بھی مرتے وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. مرتے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. لیکن آج افسوس کے ساتھ ہے کہ مسلمان اتنا ایمان کمزور ہو گیا کہ آج مسلمان غیر عالم ہے, لوگ اس کے پاس کیا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ گزرا, اس کے اندر کراچی میں 60 جگہ ایسی تراویہ ہو رہی تھی کہ جہاں پر ترجمہ بیان کیا جاتا تھا ایک جگہ صرف ایک حافظ تھا, ایک جگہ, بقیہ 59 جگہ غیر حافظ ترجمہ بیان کر رہا ہے. اٹھایا قرآن, ترجمہ دیکھا, دیکھنے کے بعد تیاری کی, تیاری کر کے ایک لیکچر کے طور پر دے دیا. اب چونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بات ہو ہمارے مزاج کے مطابق, انہوں نے ان کے مزاج کے مطابق قرآن کی آیتوں کو منتخب کیا اور اس کو اسی سانچے میں ڈھال کر امت کے سامنے رکھ دیا. لوگوں نے سمجھا, واہ بھائی اتنا بڑا مجمع, اتنے لوگ جمع ہو گئے, کتنے لوگوں نے قرآن سیکھا. اگر خالی مطالعے سے قرآن آ جاتا, دوستو قرآن اتنا آسان نہیں ہے, صحابہ کرام سوال نہیں کرتے, اہل لسان ہونے کے باوجود سوال نہ کرتے, اور ہم تو پھر اردو دان ہیں, ہم پھر اردو دان ہیں اور ہم پڑھیں گے تو پھر کیا حال ہوگا. جب تک کسی عالم کے زیر تربیت انسان قرآن مکمل نہ پڑھے اس وقت تک قرآن کو سمجھ نہیں سکتا, اور جب سمجھ نہیں سکتا تو سمجھا کیسے سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, قرآن اللہ کا کلام ہے. آج اس کو لوگوں نے بس یہ سمجھا کہ اللہ کا کلام ہے, بس صحیح ہے. کہتے مولویوں نے اس کے لیے اپنی ٹھیکیداری بنائی ہوئی ہے کہ دین صرف ہمارا ہے. بھائی ڈاکٹر کے سامنے اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر آ جائے, کوئی عام انسان اس کے پاس چلا جائے اور کہے میں آپ سے ڈاکٹری میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ڈاکٹر بات کرے گا اس سے؟ چاہے وہ مقتدی ہو ڈاکٹر, اور سوال کرنے والا کیا ہے, امام ہے, وہ کہتا ہے میں آپ سے ڈاکٹری کے بارے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, میرا مطالعہ اتنا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ ارے مولانا اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, ڈاکٹری کے لیے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو جب ایک دنیاوی علوم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, تو جو 12-12 سال مدارس کے اندر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں, نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ, نہ کھانے کا پتہ, نہ نیند کا پتہ, پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان لوگوں نے خامخواہ اپنی ٹھیکیداری بنائی ہوئی ہے. یاد رکھیے, جو انسان دیکھو ہر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھا ہے, جو انسان جس فن میں محنت کرے گا وہ اس فن میں آگے چلا جائے گا. بھئی یہ قاعدہ کلیہ ہے. یہ ایک انسان گاڑی چلانے کے فن کے اندر محنت کرتا ہے, وہ گاڑی چلانے میں آگے چلا جاتا ہے. ایک انسان ڈاکٹری کے اندر محنت کرتا ہے, پہلے عام ڈاکٹر بنتا ہے, پھر اس کے بعد ایف آر سی ایس, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے, کوئی ہارٹ کا بن جاتا ہے, کوئی جنرل بن جاتا ہے, کوئی فلاں بن جاتا ہے. کیوں؟ اس نے محنت کی اس کے اندر. تو جو انسان قرآن اور حدیث کے اندر محنت کرتا ہے اسی کی ڈگری معتبر ہوگی, دوسرے کی ڈگری معتبر نہیں ہے. اگر کوئی انسان آ کر یہ کہے نا آپ سے کہ یار یہ کچھ نہیں ہے, یہ سب مولویوں کی باتیں, تو اس کو یہی جواب دیا جائے کہ دیکھو بھائی, جب آپ دنیا کا ایک کام ہے, اگر یہ عمارت گر بھی گئی, ایک جالی اس نے بنا دی, مثال کے طور پر انجینئر نے, بارش ہو رہی ہے, عمارت گر بھی گئی, تو عمارت ہی گری نا, لیکن اگر کسی نے دین غلط سکھلا دیا وہ انسان اس کو حق سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے. زندگی کتنی ہے؟ 70 سال 60 سال. اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. کیا ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان میں وہ شخص کیا کرے گا؟ اسی کو حق سمجھے گا کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے یہی حق ہے، جبکہ اس وہ حق تک پہنچا ہی نہیں، حق کو اس نے تلاش ہی نہیں کیا. آج انجینئرنگ کے لیے اگر داخلہ چاہیے تو کہتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا ہے، ایل ای ڈی کے اندر داخلہ لینا ہے، اسکول میں داخلہ چاہیے. تو کیا کہتے ہیں، جہاں بڑی بڑی فیسیں ہیں انگلش میڈیم اسکول کے اندر بچے کو داخل کراتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں پڑھ لو بس کافی. یہی ہے دین، اتنا یتیم نہیں ہے. اسی انہی مدارس کی وجہ سے آج جو امت کے اندر دین باقی ہے، جو تھوڑا بہت، یہ انہی مدارس کی برکت سے باقی ہے، انہی علماء کی محنتوں سے باقی ہے. یہ خانقاہیں، یہ تبلیغی مراکز اور یہ علماء اور یہ مدارس نہ ہوتے تو کفار کب کے دین کو مٹا چکے ہوتے. اور آج ہی خالی، بھائی بٹن بند کرو عمر فاروق، یہ کس طرح بٹن کھول کے بیٹھے. آج یہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ دین کو مٹایا جائے. یہ تاتاریوں کے زمانے میں اس سے زیادہ کوشش ہو چکی ہے. قرآن کریم کو اتنا جلایا گیا تھا کہ پورا دریائے دجلہ کا پانی گدلا ہو گیا تھا، اتنا قرآن کریم جلائے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے ہی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حفاظ پیدا فرما دیے. آج گھروں میں تراویح ہو رہی ہیں. اس سال 3 جگہ تو میں گیا ہوں جہاں پر گھروں کے اندر تراویح ختم تھی، گھر میں بچوں نے سنایا ہے. ایک مسجد کے اندر 2-2 امام سنا رہے ہیں اور پھر بھی لوگ رہ جاتے ہیں کہ یار ہم قرآن کس کو سنائیں. تو یہ دین اللہ کا ہے، اس کو بچانا اللہ تعالیٰ، یہ بچائے گا بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو. لیکن ہمارا حق کیا ہے کہ امت کو صحیح بات اور حق بات بتلاتے رہنا. کہ جب چوریاں بڑھ جاتی ہیں تو حکومت کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہے، آج کل چوریاں ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی ہیں. اسی طریقے سے جب دین کے رہزن بڑھ جائیں، آج ٹی وی سے دین سیکھا جا رہا ہے، ٹی وی سے. میں ایک جگہ بیان کیا تھا رمضان کے اندر، میں نے کہا ایک پلیٹ کے اندر جس میں پخانا اٹھایا جاتا ہو اس کو اچھی طرح دھویا جائے، اچھی طرح دھو کر کے اس کے اندر حلوہ رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کھاؤ گے بھائی؟ اہل عقل موجود ہے یہاں پر، کھاؤ گے؟ جس ٹی وی سے سارا سارا سال گمراہی، گانا بجانا، فسق و فجور، یہ سب سکھلایا جاتا ہو، اور ایک گھنٹے کے لیے کیا ہے، قرآن سے دین کی بات بتلائی جا رہی ہے. اصل وہاں بھی دین کی بات بتلانا مقصود نہیں ہے. ایک فلاں فرقے کے عالم کو بلایا، ایک فلاں فرقے کے عالم کو بلایا، اب اس کا کام کیا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک ایسا سوال چھوڑنا جس میں دونوں کا اختلاف ہو. پھر اس کے بعد کیوں؟ کہ تاکہ امت میں تفریق پیدا ہو. کیا ہو؟ ارے یار مولویوں میں تو بڑی تفریق ہے، فلانا تو یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے. دیکھیں اصولیات کے اندر جو اصول ہیں دین کے، 80% اصولوں کے اندر کسی امام، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. بھئی اللہ ایک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نمازیں پانچ ہیں، ان اصولیات کے اندر کسی امام کا اختلاف دکھا دے وہ اس کی طرف نہیں آئے گا، وہ ان 20% فروعیات کے اندر گھسے گا کہ جس کے اندر امت کا اختلاف ہے. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے یا بشر تھے، اب دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں. قصور اس میں علماء کا بھی ہے کہ علماء کو ایسی مباحث کے اندر شرکت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایک جاہل آدمی سنتا ہے، ایک طرف کی دلیل سنی دوسری طرف کی سنی، وہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ میں بھی عالم ہو گیا. اب اس سے پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، وہ جس طرف ہو گیا وہ کیا ہے؟ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے گا، ہاں آؤ مجھ سے بات کرو. یہ بھائی قبر کے اندر پوچھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ تو جن فروعیات کے اندر، کیونکہ امت کے اندر تفریق پیدا کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں، یار دین کے اندر تو اتنی، وہ فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رفع دین کرو، وہ کہتا ہے رفع دین مت کرو، لیکن یہ تو سب کہتے ہیں نماز پڑھو. بھائی نماز میں اختلاف ہے کسی کا؟ سوائے کافر کی کوئی کافر ہی ہوگا جو نماز کا انکار کرے گا، مسلمان تو نماز کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن نماز کے اصولیات میں بھی نہیں، نماز کے فروعیات کے اندر اس کو الجھایا جائے گا. اصولیات اس کو کہتے ہیں کہ جو جن کی بنیاد کے اوپر دین اسلام قائم ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے پروگراموں کے اندر اصولیات پر بات نہیں ہوتی، بات کس کے اوپر ہوگی؟ فروعیات کے اوپر، کہ بھائی وہ دیکھیں وہ تو نور کے بارے میں یہ دلائل دے رہے ہیں، آپ بشر کے بارے میں یہ دلائل دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رفع دین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رفع دین نہیں ہوتا. بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نماز تو پڑھ کم سے کم. اور جن وہ جو سوال پوچھنے والا ہے وہ جاہل انسان، اس کو خود معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. اور ہماری عوام ماشاءاللہ اس کا کیا کہنا ہے، بکری ہے بس، جدھر ایک بکری کو آگے کر دیا ساری اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی، خالی ایک بکری کو آگے کرنے کی دیر ہے. علماء چلاتے رہے منبر و محراب سے کہ اللہ کے واسطے رمضان کے اندر ٹی وی سے بچو، رمضان کے اندر ان پروگراموں کے اندر نہ جاؤ. امت کہتی ہے کہ یار کیا کریں، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا وقت گزارنے کا. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا، انہوں نے شیطان کا الٹرنیٹ ٹی وی نکال کر کے اور اس کے اوپر بٹھا دیا امت کو. تراویح کی فکر نہیں ہے اس کو، روزے کی فکر نہیں ہے اس کو. جو کیا ہے اصل مقصد رمضان کا کیا ہے؟ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کی اس کو فکر نہیں ہے. اس کو اس چیز کی فکر ہے کہ یار میں فلاں پروگرام کے اندر چلا جاؤں تاکہ اس اصل چیز سے ہٹایا جائے دماغ، اصل چیز سے ہٹایا جائے. پھر اس کے لیے بھونگے بے بنیاد دلائل. ایک صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس پر اعتراض ہے کہ مرد عورتوں کا مخلوط اجتماع ہے تو آپ حج بھی الگ کرائے، یار اللہ کے بندے اس کے مطلب اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے کہ حج ایک عبادت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتی جا رہی ہے. تو اپنے کام کو حلال کرنے کے لیے ایک ایسی عبادت کی مثال دے رہا ہے کہ جس کی مثال یہاں فٹ ہو ہی نہیں سکتی. اور لوگ چپ بیٹھے ہوئے کیونکہ لوگ لالچی ہیں سارے. بات صاف کرتا ہوں چاہے اچھی لگے یا بری. عالم بیٹھے ہیں یا غیر عالم بیٹھے ہیں وہ لالچ کے اندر بیٹھے ہیں کہ کچھ ملے گا, اور چپ اس لیے بیٹھے ہیں اس کے سامنے کیونکہ وہ پیسے دے رہا ہے. چپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ پیسے ملیں گے خالی. حق بات کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ نکال پھر باہر نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ منبر و محراب و علماء کو دیا ہی اسی لیے کہ دیکھو حق بات کہو. لا قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہر نبی نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں ذکر فرمایا وہاں کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اس بات کا اجر نہیں مانگتے کہ تم دین کے لیے ہمیں ہم دین کے بارے میں تم سے اجر نہیں مانگتے. ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے. ہم قیامت میں اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں. لہذا ہمیں سنبھلنا چاہیے. اپنی آج تو یہ ہے, کل اس سے بڑھ کر فتنہ ہوگا. آج فتنے کو اتنا بڑھایا گیا, کل اور بڑھایا جائے گا, پرسوں اور بڑھایا جائے گا. ہر دن بدن فتنوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی. آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہ روکا, خود نہ رکے, کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے اس کو سمجھا اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے, کیوں اپنے رمضان کو برباد کر رہا ہے. بھائی خاندان میں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ بیوقوف ہیں. اللہ تعالیٰ کہے انسان, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات اتار دے, وہ توبہ کر لے. مطلب فتنوں کا ایسا دور آیا کہ جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی تھی کہ انسان صبح کو اٹھے گا تو مسلمان ہوگا اور رات کو سوئے گا تو کافر ہوگا, اور رات کو سوئے گا تو مسلمان ہوگا اور صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا. آج ہم نے امت نے مقصد جاہ و جلال اور پیسہ اس کو مقصد بنا لیا. دین آئے نہ آئے دنیا کسی طرح آنی چاہیے. اگر دنیا آ بھی گئی, مان لیجئے, میں منع نہیں کرتا کہ دنیا, دادا فرماتے تھے جو لوگ کہ میرے شیخ فرماتے تھے بلکہ کہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا کو لات مارو, فرمایا تین دن کھانا نہ ملے تو لات بھی نہ اٹھے گی دنیا کو مارنے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہے بھائی. جائز طریقے سے کماؤ, جو جائز طریقہ ہے اس سے کمانے سے کس نے منع کیا ہے. لیکن کیا ہے جو ناجائز طریقہ ہے. آج کیا ہے, مالی 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 مالی, یا اللہ میرا مال میرا مال میرا مال. ارے مال اللہ نے عطا فرمایا ہے, اسی لیے مال کی تعبیر اللہ نے رزق کو کیا تعبیر کیا, فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد رزق ہے, کیونکہ تم اپنی محنت سے نہیں کماتے, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں. پھر آج ایک نیا بھوت اور ہے کہ ہم ترقی کر جائیں. اور کیا کہتے ہیں, یہ جو ہم پاکستان کے اندر, جو پاکستان پیچھے رہ گیا, اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ پاکستان میں پیچھے رہنے کا یہ مولویوں کا ہے. کیوں بھائی, صدر پاکستان مولوی ہے, کس مدرسے کا فارغ ہے, وزیر اعظم مولوی ہے. پھر جو کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے, جو کھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. کہتے مولویوں نے, مولویوں نے کیا کیا, مولویوں نے تو الٹا دین مفت کے اندر دیا ہے کہ اپنا بچہ لے کر کے آؤ ہم اس کو انسان بناتے. خانقاہوں میں تبلیغی جماعتوں کی برکت سے کیسے کیسے ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جنید جمشید کیا تھا, ایک گلوکاری تو تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, ہدایت عطا فرمائی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. علماء نے یہ دیا ہے اور یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا, یہ ہضم نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ سب کچھ الا بلا بر گردن ملا, الا بلا بر گردن ملا. تو مولویوں کا پیڑ بھی بہت مضبوط ہے. کہتے ہیں بیمار ہے نا بھائی, صدقے کا بکرا جاؤ مولویوں کو دیا, مولوی کھاتا ہے ڈکار بھی نہیں لیتا. مطلب کیا ہے, اس کی جتنی بلائیں تھی مولوی کھا گیا, مولوی کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو جو مولوی تیری بلائیں کھا سکتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ کیا نہیں کھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں. آج جو مدارس چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کی محبت رکھی ہے, اہل دین کی محبت رکھی ہے. چل رہے ہیں مدارس, مساجد آباد ہیں. رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ مساجد آباد تھی, اب کچھ کمی ہوئی. اللہ نے رمضان کی گرمیوں کے اندر صاف کیا اور رمضان کے بعد اللہ نے بارش عطا فرمائی کہ گرمی سہلی, چلو اب انعام مل جاتا ہے. تم گرمی کم کر دی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی. ایک مہینہ رگڑا تو لگا لیکن اس کے بعد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قلوب کو بھی صاف کیا, فرمایا تمہارا باطن صاف ہو گیا, چلو بارش بھیج دیتا ہوں ظاہر بھی صاف ہو جائے. تو علماء کی کیا ہے, قدر کرے, اہل علم کی قدر کرے, اللہ والوں کی قدر کرے. اہل علم سے کیا ملے گا, علم ملے گا. اللہ والوں سے کیا ملے گا, اس علم کے اوپر عمل کرنے کی قوت ملے گی. کریں گے بھائی قدر اہل علم کی, کس وجہ سے, کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ کیا ہے, اہل علم سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ کس طرح سے, اس مسئلے پر عمل کرنے کی ہمت کہاں سے ملے گی. یہ اولیاء اللہ کے قدموں سے ملے گی. اللہ والوں کے قدموں سے ملے گی. ان کے پاس جائے, وقت لگائے. بہت سے لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس رمضان کے اندر آئے وقت لگایا, کسی نے 40 دن, بہت سو نے 40 دن لگایا, کسی نے 10 دن لگائے, کسی نے 20 دن لگائے, کسی نے 2 مہینے لگائے, بہت سے لوگوں نے وقت لگایا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ عطا فرمایا. تو مدارس کا ہونا یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ اگر مدارس نہ ہو تو پھر علم کہاں سے آئے گا, اور علم نہ ہو تو پھر انسان کو عمل کی توفیق کہاں سے ملے گی. لہذا علم اور عمل, آج کے زمانے میں اگر خانقاہ ہے تو اس کے ساتھ مدرسہ ہونا ضروری ہے, ورنہ خانقاہ جو ہے خامخواہ بن جائے گی, اس کے اندر بدعات شروع ہو جائیں گی. اور جہاں اہل علم ہوگا اگرچہ وہ عالم خود عمل نہ کرتا ہو، بھئی ڈاکٹر ہے، خود ٹھنڈا پانی پیتا ہے، مریض کو کہتا ہے تو مت پی، تو کم سے کم مریض کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا. آج کل لوگ اصل میں نا بڑا نازک ترازو لے کر کے نا ہر چیز کو تولتے ہیں، اپنے پیمانے میں تولتے ہیں، شریعت کے پیمانے میں نہیں تولتے، اپنے پیمانے کے اندر تولتے ہیں. کہہ رہے یار مزہ نہیں آیا باتوں کے اندر. ابھی مزہ لینے گئے تھے یا دین کی بات سننے کے لیے گئے تھے؟ بولو بھائی، یہاں مزہ لینے آتے ہیں دین کی بات سننے آتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے انسان، اب اس کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے؟ نماز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یا اللہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، میں نے نماز چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کی تعمیل کرے، دین کی بات سنائی جائے تو کیا ہے، اس کو سنے، کبھی دل لگے گا کبھی نہیں لگے گا، کبھی بات سننے میں دل لگے گا کبھی نہیں لگے گا، نہیں لگا تو بھی بیٹھا ہوا ہے. اپنی طرف سے توجہ رکھے، اور یاد رکھے کہ دادا فرماتے تھے کہ مقرر از خود نہیں بولتا، سامعین کی طلب پر بولتا ہے. سامعین جیسی طلب لے کر کے آئیں گے، مقرر کی زبان سے ویسے الفاظ نکلیں گے. یہ بات یاد رکھیں، جیسے سامعین ہوں گے ویسی بات دل سے نکلے گی. تو اہل علم کی بھی قدر کرنی ہے اور اللہ والوں کی بھی قدر کرنی ہے. سمجھو، کسی عالم کا اگر کوئی عمل دیکھ بھی لیا، کہو بھائی میں تو جاہل آدمی، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی حدیث کے اندر دیکھا ہو، اس کے اندر تعویل کر لو، لیکن اس کے اندر عیب لینا، عیب جو ہی نہ کرو. ارے صاحب اس مدرسے میں، اس مدرسے میں فلانے مولوی صاحب وہ تو ایسا کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں. نہیں، وہ جیسا بھی کر رہا ہے، جیسے بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر تو دین کی خدمت کر رہا ہے، تو ہم سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. آپ صبح نکلتے ہیں نماز پڑھ کر کے، بیکری جاتے ہیں ڈبل روٹی لے کر کے آتے ہیں، اگر ڈبل روٹی پہنچانے والی گاڑی نہ آئے تو انسان کیا کہتا ہے، یار آج ڈبل روٹی نہیں ملی. اس کی محنت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی صبح صبح اٹھ کر کے روٹی پہنچاتے ہیں، ڈبل روٹی ہم تک پہنچتی ہے. لیکن ایک عالم کے اندر اگر ذرا سی چیز دیکھ لی جائے تو کہتے ہیں یار یہ علماء کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر، علماء کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا. جس درجے میں بھی ہو، کبھی ان کے خلاف دل کے اندر کوئی عداوت، کوئی بغض، یہ چیز نہ آنے دے. کیونکہ اگر یہ آ گیا، شیطان کا سب سے بڑا دجل اور مکر کیا ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کر دے. اور جب ایک انسان عالم سے دور ہو گیا، اب اس کے وہ کیا سنے گا؟ پھر وہ جو کچھ کرے وہ کم ہے، پھر بدعت کے اندر مبتلا ہوگا، پھر بدعت سے کیا ہے کفر کی طرف چلا جائے گا، اور کافر ہو کر کے مرا تو کیا اس کی زندگی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کرائے کے مکان کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، کوئی مناسب اور عافیت والا فلیٹ اللہ تعالی عطا فرما دے اور کاروباری معاملات میں ترقی عطا فرمائے، آمین. صاحب نے پرچی بھیجی ہے کہ دانتوں میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بیٹا عرفان اسپتال میں داخل ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نذیر احمد صاحب کو دل کی تکلیف ہے اور کھانسی اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، اللہ ان کو شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیے. یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء اللہ کے پاس جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین حاضرات، غائبین غائبات، سامعین سامعات، یا اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اپنے کرم رحم کا معاملہ فرما دیئے. یا اللہ ہم سب کو مجلہ اور مصفہ بنا دیئے، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیئے. یا اللہ ہر قسم کی بدعت اور ضلالت اور گمراہی اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی آزمائش ابتلا اور یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.